التفسير وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت نے تین باتیں کہی ہیں اور انداز بڑا ہی سخت ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ, اور ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو اس دن. کیوں چھوڑیں گے؟ يَمُوجُ فِي بَعْد, کہ وہ لوگ جو ہیں چھوڑیں گے اس طرح کہ سمندر کی موجوں کی طرح, جیسے سمندر کی موجیں نہیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتی, اس طرح وہ آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہوں. تو دراصل یہاں پر بھی قیامت کی جو نشانی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ پیچھے جب ذوالقرنین کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا تو اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا نا, فائزہ جا وعد ربی جا لہو دکا. تو ذوالقرنین جو خدا ترس تھے, عدل کرنے والے تھے, اللہ کو پہچاننے والے تھے, انہوں نے اس قوم وحشی قوم کے ساتھ مل کر ایک بڑی مضبوط دیوار بنائی یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کی یورش اور ان کے حملے سے روکنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی یہ بات کیا کہا تھا کہ جو کچھ بنایا ہے یہ اپنے رب کی اجازت سے, رب کی توفیق سے بنایا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جب وقت آئے گا میرے رب کے وعدے کا تو اس دیوار کو بھی وہ دکا کر دے گا, ریزہ ریزہ چورا چورا جو ہے وہ کر دے گا, جا لہو دکا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دریاؤں اور پہاڑوں کی جو حد بندیاں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی. ویسے تو سائنس کی ترقی نے حد بندیاں ویسے بھی ختم کی ہوئی ہیں, کہیں ڈیم بنائے ہوئے ہیں, کہیں بریجز, مختلف چیزیں بنا کر اپنی مرضی سے ان کو موڑا ہوا ہے نا. لیکن جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا کہ دریاؤں اور پہاڑوں کی جو باؤنڈریز ہیں, جو حد بندیاں ہیں, جو ان کی لمیٹیشن ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ سب ختم ہو جائیں گی. اور اس دن سمندر کی لہریں ایک دوسرے سے ایسے ٹکرائیں گی, کیسے ٹکرائیں گی, یموج, یعنی جس طرح سمندر میں موجیں ٹکراتی ہیں نا زور زور سے, جب طوفان آتا ہے آندھی ہوائیں تو زور زور سے ٹکراتے ہیں نا, اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ پھر اس کی طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پانی میں لہریں ٹکراتی ہیں, انسان اس دن آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. ایک اس کے معنی کیا بیان کیے گئے کہ جن اور انسان جو ہیں, جتنے بھی جن ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں, یہ سب ایک دوسرے سے جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوں گے, سب ایک دوسرے کی طرف جو ہیں وہ ان سے ٹکرائیں گے, گڈمڈ ہو جائیں گے, کہ جن اور انسان آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے. دوسرے اس کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ اصل میں یہ پیچھے آپ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر پڑھا جو یافث بن نون کی اولاد میں سے ہیں, ہے نا. تو اب وہ لوگ جو ہیں, اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ سب سے زیادہ لوگ ہیں یاجوج اور ماجوج کے, تو چونکہ قرب قیامت کے وقت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار پاش پاش ہو جائے گی, ٹوٹ پھوٹ جائے گی, تو یاجوج اور ماجوج کی فوجیں امڈ آئیں گی. اور کس طرح سے امڈیں گی؟ ایسے محسوس ہوگا گویا کہ سمندر کی لہریں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی ہیں, گڈمڈ ہو رہی ہیں, ان کی کثرت کی وجہ سے, ان کی اس قوم کی یاجوج ماجوج کی قوم کی کثرت, شدت کی جو کثرت ہے اس کی وجہ سے وہ آپس میں مل جائیں گے, ایک دوسرے سے مار دھار کریں گے, مار دھار, ظلم و ستم کریں گے. تو یہ وہی وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر جبل طور کی طرف بھاگیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کی ناکوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا, یاجوج ماجوج کی ناک میں، جس سے یہ سب کے سب جو ہے وہ مر جائیں گے، اور مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں یہ لوگ داخل نہ ہو سکیں گے، اور نہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکیں گے جو ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ دو معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں کہ عام انسان اور جن آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، کیونکہ سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے نا، اور دوسری بات کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی، اور یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ نمبر دو کیا کہا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو سور میں پھونک مارنا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسرا سور ہوگا۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، یہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور میدان حشر میں حساب اور جزا کے لیے جو ہے وہ جمع کر دے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، اور پھونک مارنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا جا سکے۔ اور تیسری بات اس آیت میں کیا پتہ چلی؟ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ یہ آیت کا حصہ بہت ہی توجہ طلب ہے، رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ جمعہ کی تاکید جو ہے وہ اس کی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد سب لوگوں کو جمع کرنا ہے، چھوٹا اور بڑا، امیر اور غریب، جوان اور بوڑھا، عابد اور معبود، حاضر اور غائب، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ بچ سکے، سب پکڑ کر لائے جائیں گے۔ وہ دن ہوگا حساب کتاب کا، وہ دن ہوگا اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو لوگوں اس وقت پھر کیا کرو گے، کیا ہوگا؟ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ پھر فرمایا آیت 100 میں کہ جو میرے نافرمان تھے ان کو ملے گا کیا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم لائیں گے اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے، عرضًا پیش کرنا۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے، بالکل سامنے لے آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے خاص طور پر جو ہے وہ تین باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اس دن، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اور لوگوں، قیامت کا دن تو بڑا ہی ہولناک اور دہشت ناک دن ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو القاریہ، کہیں نبا، کہیں جو ہے وہ تغابن، اور کہیں زلزال، کہیں واقعہ جب زمین کو بری طرح ہلا مارا جائے گا، رجع ہے نا، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کو پیش کرنا، جہنم کو سامنے لے آنا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کہ ہم ایسا کریں گے۔ بادشاہ، قادر مطلق، حاکم، حکیم، اس جیسا اقتدار، اس جیسا زور، اس جیسی بادشاہت اور کسی کی نہیں، وہ ایسا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کہ جہنم کو لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے سامنے لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا، سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، کہ جہنم جو ہے دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو لا کر ننگا کر دیا جائے گا، سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جہنم جو ہے بہت ہی بری قیامگاہ ہے، بہت ہی برا مسکن ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کے لیے تیار کیا، انکار کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی آیات، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغام، اللہ کے قرآن، جنت، جہنم، قیامت، آخرت، جزا، سزا، ساری اللہ کی تنبیہات کا جو ہے وہ انکار کیا. قرآن مجید اور حدیث میں جہنم کا ذکر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ہی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور بار بار کثرت کے ساتھ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈریں، اپنے رویوں پر غور کریں، اپنے عملوں کو بدلنے کی فکر کریں. آپ دیکھیے سورۃ الحمزہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی، الحطمہ. پھر سورۃ اعلیٰ میں کہتے ہیں جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے نہ مرنے دے گی. اور جہنم جو ہے اس کے سلسلے میں امام مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4,90,000,000,000 فرشتے مقرر ہو گئے. وہ جہنم جو کافروں کے، انکار کرنے والوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. آپ تصور کریں 4,90,000,000,000 فرشتے اس کے لیے مقرر ہوں گے. پھر امام مسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے. اور اگر کافر، مشرک، منافق، فاسق، اس کا جسم گرایا جائے، اس کو گرایا جائے، آپ سوچیں کہ جو نافرمان جسم اوپر سے نیچے گرایا جائے کہ اس کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے، سوچیں اس کا رہے گا کیا نا. چھتوں سے کوئی نیچے گرتا ہے تو بچتا نہیں ہے، اتنی بلندی سے اور اتنی گہرائی میں کسی کا پہنچنا، پھر اس کا کیا چھوڑے گا نا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا اگر موجود ہو تو پھر کیا ہوگا. جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ، 42 ہاتھ اور 63 فیٹ لمبی ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور جہنم جو ہے اس کے بچھو قدم خچر کے برابر ہوں گے. ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جو جہنم اتنی ہولناک ہے، اتنی المناک ہے، اس کے لیے پھر اسے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا، تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اور اپنی زندگی میں جتنا انکار ہے اللہ کی آیات کا اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ تیار ہوئے اور وہ جہنم سے کتنا بچتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاوت کے دوران آگ کی عذاب کی آیت پر پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تو بے ہوش ہو جاتے ہیں گر کر. عذاب ہے نا، اللہ کا عذاب، بے ہوش ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ تک لوگ ان کی عادت کے لیے آتے ہیں. اور بیماری کیا ہے؟ جہنم کا ڈر اور خوف. کبھی مجھے اور آپ کو جہنم کا ڈر اور خوف کی بیماری بھی لگی ہو؟ اور وہ تو بھوک ختم کر دیتی ہے، وہ نیند اڑا دیتی ہے، پھر دنیا میں دل نہیں لگتا، پھر بازار کو میں جانے کو دل نہیں جاتا. ایک شخص خانہ کعبہ گیا، لوگ دنیا مانگتے ہیں، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو میرے مجھے میرے دل سے نیند ختم میری کر دے اور کھانے کا شوق ختم کر دے. کھانا، نیند، خواہشات کی جو پوجا ہے، یہی چیزیں ہیں نا جو ہمارے دل سے اللہ کی ملاقات کے شوق کو کم کرتی ہیں، کہ ہم اسی میں اتنا ڈوبے اور غرق رہتے ہیں کہ پھر قرآن کھولنے کا، اس کو دل اور محبت اور شوق سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا نا. تو جہنم سے ڈرنے والے کیسے کیسے دعائیں کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت عبادہ بن صامت اور بہت سے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم جہنم की आग को याद करके इतना रोते कि हिचकी बन जाती है ना। तो वो लोग क्या करते थे, अल्लाह के अजाब से जो थे वो डरते थे। तो हमारी फिर जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम भी जो है वो जहन्नुम से जो है ना वो बचें, इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जहन्नुम को काफिरों के लिए सामने ले आएंगे, काफिरों के सामने जहन्नुम को जो है वो पेश कर देंगे। कयामत के रोज जहन्नुम में दाने हशर में लाई जाएगी, इसकी 70,000 बागे होंगी, 70,000 जमामिन मा कुल्ले जमामिन 70,000 मलक या जुर्रूनहा, और हर बाग को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अब सोचे तो सही, जैसे घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए लगाम दी जाती है ना, इतनी लगामें और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते और वो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, वो भिपर रही होगी, वो धाड़े मार रही होगी, वो उसके अंदर चीखों पुकार होगी और वो चाह रही होगी कि और कहाँ है वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, क्यों उनको इतना सख्त अजाब दिया जाएगा। الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। अल्लाह रब फरमाते हैं ये वो लोग थे, الذين ये वो लोग थे, कौन कुफर करने वाले कौन थे, ये كانت اعينهم थी इनकी आंखें, في غطاء पर्दे में, और पर्दा कैसा था, मुकम्मल तौर पर ढांप दिया था उसने, किस चीज से उनकी आंखों को ढांपा था, अन जिक्री मेरे जिक्र से, ना मेरी आयतें उनको नजर आती थी, ना मेरी तंबीहात उनकी समझ में आती थी, ना मेरा डरावा उनको जो था वो डराता था, मेरी नसीहत, मेरे कुरान, मेरे पैगंबर, मेरी बातों, मेरी आयतों, मेरे दीन इस्लाम से वो अंधे बने हुए थे। कानत आयुनहुम फी गिताइन अन जिक्री, और हमें भी जरूर गौर करना चाहिए कि कहीं उन बदकिस्मत लोगों में हम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दीन इस्लाम रोजे रोशन की तरह, जैसे सूरज चमकता है हर रोज चमकता है और हमारे सामने आता है, तो क्या जो सूरज चमकता है और हमारे सामने आता है तो हम मानते हैं ना सूरज चढ़ गया है, तो बिल्कुल इसी तरह से दीन इस्लाम आज भी चमक रहा है। वो कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पे आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। कोहे सफा पर चढ़कर आपने ऐलान किया, अबू जहल और दूसरे लोग इनकार करने वालों में शामिल हो गए, एक छोटा सा बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु छोटे से थे, उठे और आपका आप पर ईमान लाए, फरमाया गो कि मैं छोटा हूँ, गो के मेरी आंखें खराब हैं, पूरा शोभ हैं, गो के मेरी टांगे पतली हैं, पर इस रास्ते में मैं आपका साथ दूंगा, मैं आप पर ईमान लाता हूं। उठिए अली रजी अल्लाह अन्हु का किरदार बन जाइए, उठिए हजरत बिलाल हबशी की जुर्रत बन जाइए रजी अल्लाह अन्हु, उठिए हजरत सिद्दीक की सदाकत बन जाइए रजी अल्लाह अन्हु, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। तो सहाबा और सहाबियत का किरदार अपनाने की जरूरत है, आंखों के का पर्दा हटाने की जरूरत है, और आंखों पर पर्दा पड़ा है दुनिया की चकाचौंध का, दुनिया की मोहब्बत का, गफलत की नींद का, जेवर की झंकार का, है ना, रोते हैं लड़ते हैं। الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري, ये कुफर करने वाले इनकार करने वाले इनके सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे। और जब इंसान अंधा बन जाता है, जब आंखों पर गिता आ जाता है, पर्दा आ जाता है, और वो जो थे वकैनुला यस्ततीउना समा, और वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप देखें अल्लाह ताला ने आंखें कान दिल दिमाग जिस्म के अज़ा किस लिए दिए हैं कि हम अल्लाह ताला की जो आयात है, अल्लाह की तंबीहात, अल्लाह का पैगाम उसको सुने और अपनी जिंदगियों को बदलें। और जब इनका वो इस्तेमाल न किया जाए जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं जो है वो सजा दूंगा। और यहाँ पे انکار کرنے والوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. پھر فرمایا, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, تو کیا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے کفر, جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے, اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا اولیاء بنا لیں, اپنا کارساز بنا لیں؟ گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کا یہ خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو, جو میرے محکوم ہیں, جو میرے مملوک ہیں, ان کو یہ اپنا معبود, اپنا حاجت روا قرار دیتے ہیں, ہے نا. یہاں پہ جو اولیاء بنانا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ شرک کرنا, اور اولیاء ولی کی جمع ہے. یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس جگہ مراد کارساز ہے, حاجت روا ہے. اور کارساز اور حاجت روا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ عبادی, میرے بندوں کو اپنا کارساز بناتے ہیں. عبادی سے مراد کون ہے؟ فرشتے بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی کہ دنیا میں جن لوگوں نے شرک کیا, تو کسی نے تو فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں قرار دیا, اور وہ فرشتوں کی عبادت کرنے لگے. کچھ لوگوں نے پیغمبروں کی عبادت کی, جیسے حضرت عزیر, حضرت مسیح علیہ السلام, ہے نا. تو اللہ زین کفارو سے مراد کفار کے یہی فرقے ہیں, اور عبادی سے مراد جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو وہ اللہ کا کارساز اور اختیار والا, اللہ کی بجائے کارساز اور اختیار والا جو تھے وہ سمجھتے تھے. اور بعض لوگ تو جنات اور شیاطین کی بھی پرستش کرتے تھے نا, تو عبادی سے مراد وہ لوگ بھی ہیں. تو یہاں پر خاص طور پر تمام معبودات باطلہ, معبودان باطلہ, جتنے بھی معبود ہیں اور وہ باطل ہیں, آگ ہے, ستارے ہیں, شیطان ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, انسان ہیں, سب اس کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ان کے اندر یہ جرات, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کارساز ہیں اگر ہمارے, تو ان سے ان کو نفع ملے گا. نفع ملنے کی بجائے ہوگا کیا؟ اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے. جہنم ہے جو ان کو بدلے میں جو ہے وہ ملے گی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کفر کرنے کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو گویا کہ اللہ رب العزت ایک طرف مشرکین کے شرک کی تردید کر رہے ہیں, کافروں کے کفر کی تردید کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو اپنا معبود بنا کر تمہیں کوئی نفع ملے گا؟ نفع پہنچانا تو دور کی بات, یہ کسی کام بھی نہیں آئیں گے, بلکہ ہم نے تو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. دیکھیں یہ غصے کا انداز ہے نا. مہمان نوازی میں تو اچھی چیزیں کھلائی پلائی جاتی ہے نا, عزت افزائی توازوں کی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ ضیافت کے لیے جہنم کو کہا جا رہا ہے نا. جیسے سورت مریم آیت 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ تو ان کی پوجا کے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اب یہ آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 106، چار آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہیں خسارہ اٹھانے والوں کی صفات بتاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں. حل ننبیوکم، کیا ہم تم کو بتائیں؟ سوالیہ انداز ہے، اور سوالیہ انداز بڑا ہی مؤثر ہوا کرتا ہے، جمود کو توڑتا ہے، غفلت سے بیدار کرتا ہے، اور غفلت کی نیند جو سوئے ہوئے ہیں، نیند کے جو ماتے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں قل هل ننبئكم، ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو بتائیں، بالاکثرین اعمالا، کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد وہ کون ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم خبر جو ہے اس کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے پوچھئے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ پچھلی آیتوں پر غور کریں تو اس میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نفع کما رہے ہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. وہ جماعتیں بھی اور وہ لوگ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرنے والے ہیں، ہم بہت ترقی کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالی اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کا انکار کرنے والے سمجھ رہے ہیں کامیاب کھیل کھیل رہے ہیں نا، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ ان کو بتا دیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ نامراد اور خسارے میں کون لوگ ہیں. پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد، ساری سعی جو تھی وہ راہ راست سے بھٹکی رہی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی. کیوں بیکار ہوئی؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ سمجھتے رہے، وہ حساب کرتے رہے، وہ سوچتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، کہ وہ بیسٹ کر رہے ہیں. صُنْعًا جو ہے آپ کو پتا، یہ صنعت کاری، اچھا کام کرنا، بہترین کام کرنا. وہ اس گمان میں رہے کہ بہت اچھے کام جو ہیں ہم کر رہے ہیں. اب آپ یہود و نصارہ ہیں یا پھر خوارج ہیں، اہل بدعت ہیں، مشرکین ہیں، فاسقین ہیں، جو بھی اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ہر فرد اور ہر گروہ کے لیے یہ آیت عام ہے کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ اکثرین اعمالہ میں جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. دنیا کے عشق نے ان لوگوں کو اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی ملاقات سے بالکل بے نیاز کر دیا، بالکل بے خوف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی بھی وقت نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے رہے اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہے انہم یوسنون سنعا، یہ لوگ قرآن کا انکار کرتے رہے، پیغمبر کا اور حساب کتاب کا انکار کرتے رہے، اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون سنعا. اب سوچئے کتنی ڈرانے والی یہ آیت ہے نا. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے نزدیک ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. اور ضائع ہونے میں وجہ کیا تھی؟ ان کی تیسری جو صفت ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ سوچیں کہ کتنے ہی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات ہی کا انکار کر دیا، اللہ کی بات ہی کا انکار کر دیا۔ اور جو شخص اللہ کی آیات ہی کا انکار کر دے، پھر اس شخص کی بدبختی اور بربادی کے کیا کہنے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ ولقائه فحبطت اعمالهم۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ ولقائه، اور اس کی ملاقات کا، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا آخرت کا اور قیامت کا انکار کرنا ہے۔ حساب کتاب اور میدان حشر اور میزان کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے عقائد ہی ٹھیک نہیں تھے، نہ ان کے پاس عقیدہ توحید تھا، نہ ان کے پاس عقیدہ آخرت تھا، نہ ان کے پاس قرآن پر ایمان تھا، نہ ان کے پاس پیغمبر پر ایمان تھا۔ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی ساری باتوں کا انکار لازم آ جاتا ہے، اور پھر افسوس کی بات تو یہ ہے۔ اور پھر انسان یہ سمجھتا رہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اللہ اس کو کہتا جائے بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں۔ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حَبِطَ آپ نے پڑھا تھا نا، کیسے کہتے ہیں؟ اونٹ جب کھانا کھاتا ہے، چارہ سے اپنا پیٹ بھوسے سے جب بھر لیتا ہے، پھر کیا ہو جائے؟ پیٹ اس کا پھول جائے۔ ایسی بیماری جس میں اس کا کھانا پھول جائے اور اس کا پیٹ پھٹ جائے۔ اور عام طور پہ کھانا کس لیے کھایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ طاقت اس سے حاصل کی جائے اور جزوے بدن بن سکے، قوت ملے۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کھانا جو ہے، کھانا کھانے سے پیٹ ہی پھٹ گیا، الٹا بالکل ہی بات برباد، ختم۔ تو ایسے یہ وہ کتنی خوبصورت مثال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، لیکن فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ایک نہیں سارے اعمال۔ اور جس عمل میں اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، جس میں عقیدہ نہ ہو، بغیر عقائد کے ایمان کے عمل قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی بات کیا ہے؟ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اب سوچے تو صحیح، ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک تنکے کا بھی وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو کچھ بھی وزن نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جس سے کیا بات پتا چلتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا کہ مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جسے ہی بخاری کی جو ہے وہ روایت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ قیامت کے دن اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، ہے نا۔ اور جن کے اعمال میں عقائد ہوں گے، توحید ہوگی، آخرت پر ایمان ہوگا، تو ان کے اعمال تو بڑے ہی بھاری ہوں گے۔ اور جن کے اعمال ہوں گے تو بہت، لیکن ان کے اعمال میں عقیدہ توحید بھی نہیں ہوگا، اور رب سے ملاقات کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کی آیات کا انکار ہوگا، تو ان کے نامہ اعمال جو ہے ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی نیکیاں بھی ہیں، بدی بھی ہے، برائیاں بھی ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اللہ کی ملاقات اور عقیدہ توحید نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ان کے اعمال حسنات سے بالکل ہی جو ہے وہ خالی ہوں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈرانے والی بات ہے، بہت ہی زیادہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم بھی اپنے عملوں پر جو ہے وہ غور کریں کہ بعض عمل ہمیں بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی لمبے چوڑے، بڑے ہی بھاری، بڑے ہی تفصیلی جو ہے وہ لگتے ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہے. اور آپ دنیا میں بھی چیزیں لیتی ہیں اور وزن کرتی ہیں نا، اور آپ دیکھیں گے کوئی چیز کتنی ہلکی کیوں نہ ہو اس کا وزن تو ہوتا ہے نا. بعض اوقات جب آپ سفر کرتی ہیں دوسرے ملک کا تو آپ حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنی ہلکی چیزیں تھیں اور اتنا وزن ہو گیا، اتنا کے جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنے ڈالر مجھے ایئرپورٹ پر دینے پڑے نا. اور وہ اعمال جو انسان نیکی سمجھ کر کرتا رہے، لیکن جب اللہ کے پاس انسان لے کر جائے اور اس کا کچھ بھی وزن ہی نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہوگا. اور ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسے بہت سے لوگ محل بناتے ہیں، یونیورسٹی، لائبریری، کارخانے، سڑکیں، ریلیں، بہت سی ایجادات ہیں، علوم اور فنون ہیں، آرٹ گیلریاں ہیں، اور فخر کرتے ہیں کہ بڑا کام ہم نے دنیا کی جو ہے وہ بہتری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے انجام دیا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس ان کو لے کر پہنچیں تو اللہ کی میزان میں ان کو رکھنا چاہیں تو وہاں اس کا کچھ وزن ہی نہ ہو، ہے نا یہ بات. تو وہاں پہ باقی کیا چیز رہے گی؟ صرف وہی جن کے وہ عمل جن کے مقاصد بھی اچھے تھے اور جن کے نتائج بھی اچھے تھے. اور ایسے تمام عمل جن کے مقاصد دنیا کے تھے، دنیا کو خوش کرنا، دنیا مطلوب تھی، تو کیا ہے کہ نتیجہ دنیا میں دیکھ لیا، سب کیا کرایا، دنیا ہی میں فنا. اب آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو پیش کر کے کچھ بھی اجر جو ہے وہ حاصل کیا جائے. تو گویا کہ ساری دوڑ دھوپ کی تو تھی، بلا شبہ کی تھی، لیکن یہ کہ وہ دنیا کے لیے کی تھی، اس لیے ساری کی ساری جو تھی وہ ضائع ہو گئی. یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا. یہ ہے بدلہ، یہ ہے بدلہ ان کے اعمال کا. اور وہ کیا ہے؟ جہنم. اب جہنم کا ذکر آ گیا، جہنم کا لباس، جہنم کی آگ، جہنم کی گہرائی، جہنم کے بچھو، اور جہنم کی جو بدبو، سڑان، گرمی، سردی، ساری باتوں کا آپ تصور کریں. اور کیوں یہ جہنم ان کو دی گئی؟ بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہاں پہ بھی اس ایک آیت میں جو ہے وہ تین باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس لیے ان کو جہنم دی گئی کہ انہوں نے کفر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میری آیات کا جو ہے، میری آیات جو تھی اس کو مذاق بنایا. اور تیسری بات، میرے رسولوں کو. ہزوا جو ہے آیات کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور رسولوں کے ساتھ بھی. میری آیات کا مذاق، میرے رسولوں کا مذاق، میرے سفیروں کا، امبیسیڈر کا مذاق اڑایا. اور آپ سوچیں کہ اللہ کی غیرت پھر کیوں نہ جوش میں آ جائے، اللہ پھر کیوں نہ ناراض ہو جائے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت ہی غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کا انکار کرے اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرے. ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی پر اور اپنے طرز عمل پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، کہ دو صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے نزلا ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. جنت الفردوس، فردوس کے باغ ہوں گے. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی اس جگہ سے وہ نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی بھی نہیں چاہے گا. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت بات آپ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ سے جو ہے وہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بہترین درجہ ہے. اور جنت الفردوس جو ہے یہ کون سی جگہ ہے، یعنی جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند تر درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے پر بہار اور خوش منظر ہیں. آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس کے نیچے سے جنت کی تمام نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. اور جنت الفردوس یہاں پہ مانگنے کا جو حدیث بھی بتائی گئی، اور یہاں پہ انعام کے طور پر کہا لہم جنات الفردوس، اور آپ سوچیں کہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جنت کے سب سے اوپر والا درجہ. اور ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے تو سب سے اوپر والا درجہ چاہتے ہیں، جہاں آخرت کی بات ہوتی ہے، جہاں رب کی رضا کی بات ہوتی ہے، تو ہم سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کے برابر فاصلہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے. فردوس سے جنت کی 4 نہریں، چاروں نہریں، اور وہ نہریں جو ہیں ان کا کیا نام ہے کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ جاری ہوتی ہیں. فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الفردوس، تو فردوس کا سوال کرو. اچھا، اوپر والی جنت کا اتنا اعلیٰ درجہ، اس کا آپ ذرا تصور کریں کہ نچلے درجے کے محلات ایسے ہیں کہ جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. نیچے والے جو جنتی ہیں ان کو کیا محسوس ہوگا، جیسے کہ دور کوئی چمکتا ہوا تارہ ہے. جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارہ چمک رہا ہے. ایسا کیوں محسوس ہوگا؟ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ سوچ لیجئے کہ ان اعلیٰ درجوں پر پہنچا جا سکتا ہے. کون پہنچیں گے؟ جو کہ رسولوں پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، اور ساتھ ہی اللہ پر وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے. اور جنت جو ہے اس میں کیا ہے؟ فیہما فاکہت والنخل والرمان، والنخل والرمان فیہما فاکہت والنخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ نبا میں فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. پھر آپ دیکھیے جنت میں درختوں کے سائے بڑے طویل ہوں گے، بڑے طویل ہوں گے. جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے. جنت کے باغ بڑے ہی گھنے سیاہی والے ہوں گے. مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب آپ دیکھیے بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. سونا دنیا میں تو پیلا نظر آتا ہے نا، اور اب وائٹ بھی سمجھ میں آنے لگا، دیکھنے لگے، لیکن وہاں کا سونا سرخ سونا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے، کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور اس میں سختی بالکل بھی نہیں ہوگی، اور جنت کے درخت طوبہ کا جب ذکر کیا آپ نے تو فرمایا اس کا سایہ 100 سال کی مسافت جو ہے اس کے برابر ہے نا، تو اس سے ہم سب کو کیا بات پتہ چلتی ہے، ہم سب کو کیا بات سوچنی چاہیے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں اور جنت کے اندر کیسے داخل ہوں، جہاں پہ انسان جب چلا جائے گا تو اس سے نکلنے کو انسان کا جو ہے وہ دل بھی نہیں چاہے گا، دنیا میں تو انسان چاہتا ہے نا کہ جوانی ہمیشہ رہے، کبھی بڑھاپا نہ آئے، جاب ختم نہ ہو، بیماری کبھی نہ آئے، دولت کبھی نہ چھینے، دنیا سے کبھی نہ جائیں، اور جو بھی پھل چیزیں دنیا میں میسر ہیں ہم کہتے ہیں ہم کبھی اسے محروم نہ ہوں، تو ایک طرف جہنم کا ذکر، دوسری طرف جنت کا ذکر، اور ساتھ ہی کہا یہ مہمان نوازی ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اس جگہ سے اس جگہ میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی بھی نہیں چاہے گا، تو جنت کی نعمتیں اور اتنی خوبصورت جنت کا ذکر سننے کے بعد کون مسلمان ہے جس کا دل یہ تڑپ نہ، جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، جس کے دل میں یہ شوق نہ ہو، جس کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے جنت الفردوس مل جائے، اور میری بہنوں جنت الفردوس خالی شوق سے نہیں ملتی، تڑپ سے نہیں ملتی، جب تک کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں عمل نہ کیا جائے، اور پھر ہمارے اندر یہ جرت اور ایسا ایمان نہ پیدا ہو جائے جب تک کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑی سے بڑی قربانی ہم دینے کے لیے جو ہیں وہ تیار نہ ہو جائیں، ہمیں تیار ہونا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، آئیے جنت کی تیاری کریں، اور جنت بغیر تقوی کے، اللہ کے ڈر اور خوف کے نہیں مل سکتی، اس سلسلے میں جو ہے وہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا غلام کہتا ہے 40 سال کے عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کے لیے اذان کہی گئی ہو اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود نہ ہوں، آپ سوچیں 40 سال کا عرصہ، اور آپ سوچ لیں ہمارا فرض نمازوں کے ساتھ کیا حال ہے، حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہیں اور دوران نماز اچانک توجہ باغ کے سرسبز اور شاداب پھل درختوں کی ٹہنیوں کی طرف چلی جاتی ہے اور رختوں کی تعداد بھول جاتے ہیں، اور جا کر رسول اللہ کی خدمت میں کہتے ہیں جس چیز نے میری نماز میں خلل پیدا کر دیا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس باغ کو استعمال کر لیں، کیا ہم وہ کپڑے اتار دیتے ہیں جو خوب گوٹے کنارے والے ہوتے ہیں، وہ زیور پھینک دیتے ہیں جو خوب گوٹے کنارے والے ہوتے ہیں، وہ زیور جو بہت ہی قیمتی اور بھاری ہوتے ہیں، وہ لباس، وہ کپڑے، وہ قالین، وہ بستر، وہ دوستیاں، وہ دعوتیں، وہ برتن، وہ محفلیں، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان میں خلل پڑتا ہے، قضا ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باغ کو جہاں چاہیں استعمال کریں، حضرت وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت آمش کی 70 سال کے دوران کسی ایک نماز کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی، ہم مسجد میں موجود ہوتے ہیں، کبھی زہ نصیب خوش قسمتی نماز با جماعت ہمیں مل جاتی ہے، اور اس میں بھی آگے آتے ہوئے نماز کی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تکبیر اولا ہماری فوت ہو جاتی ہے، تو وقی بن جراح جن کی جو ہے وہ کوئی بھی تکبیر اولا جو ہے وہ فوت نہ ہوئی، یعنی 70 سال کے عرصے میں اسی طرح حضرت میمون بن مہرام مہران مسجد میں پہنچے, جماعت فوت ہو چکی تھی, بساختہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے منہ سے نکلا اور کہنے لگے با جماعت نماز مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ عزیز ہے, کہ کوئی مجھے حکومت دے دے اس کی نسبت مجھے یہ جماعت عزیز ہے, نماز با جماعت. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ایک ہی رکعت میں سورت البقرہ, سورت آل عمران, سورت نساء اور سورت مائدہ جو تھی وہ ختم کر دیں, ہے نا, کتنا شوق تھا ان کو اللہ کی ملاقات کا نا. حضرت عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں میں نے سفیان سوری, بہت بڑے سکولر ہیں, ان کو حرم میں مغرب کی نماز کے بعد سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, عشاء کی اذان ہوگی اور ابھی تک وہ سجدے ہی میں تھے. تو یہ سارے واقعات جس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, جو ہماری تاریخ پر اس کے جگمگ جگمگ کرتے ستارے ہیں جن کا کردار جو ہے بھری پڑی ہے, لیکن ایک میں بھی تو ہوں, ایک تو بھی تو ہے, ہائے افسوس ہے, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جنت کا شوق تو ہے لیکن ہمارے عملوں کا جو ہے وہ حال کیا ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے, لو کان البحر مدادا, اگر سمندر سیاہی بن جائے, روشنائی بن جائے, لکلمات ربی, میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے, لنفد البحر, پھر کیا ہو کہ سمندر تو ختم ہو جائے, قبل ان تنفد کلمات ربی, قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو. اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَدًا, وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اور ہم اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں, ہم اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو. اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں, اور وہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے, اور قریش نے یہود کے سکھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا نا وما اوتیت من العلم الا قلیلا, تو تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور یہود مدینہ کو اس آیت کا جب پتا چلا کہ آپ کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ تورات میں تو تمام چیزوں کا علم موجود ہے. تو ان کے رد میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا علم اور اللہ کے کلمات جو ہیں, کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد اللہ کی باتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے, بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا کام, اللہ کے کمالات, اللہ کے عجائبات قدرت اور حکمت ہیں. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا کلام بھی ازلی ہے, ابدی ہے, وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے, اس کے کلمات کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کلمات سے مراد کلام لیا جائے تو وہ ازلی ہے, ابدی ہے, مکمل ہے, لامحدود ہے, محدود نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر سمندر بھی جو ہے وہ روشنائی بن جائے تو اس سے بھی اللہ کا کلام اور کلمات لکھے جائیں تو ختم نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سورت لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر یمدہ من بعدہ اور سمندر ظاہر سیاہی بن جائیں اور پھر ان قلم سے اور سیاہی سے اللہ کی کلمات کو لکھا جائے اور پھر کیا ہو سب آتو ابھر اور سات سمندر بھی مدد کریں ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات تو پھر بھی ختم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو لوگ کیا کہتے تھے, لوگ سوال کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ جو تھے وہ انکار کرتے تھے, مطالبات کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ نازل ہو جس سے وہ اللہ پر اور رسول پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے کلمات کو, اللہ کے کمالات کو, اللہ کے اوصاف کو جاننا چاہتے ہو تو یہ زمین کے اندر کے سمندر اور زمین پر اگنے والے درخت یہ سب بھی مل جائیں اور سمندر بھی پیدا ہو جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. یعنی گویا کہ ایک سمندر کے پاس دوسرا سمندر, ایک قلم کے بعد دوسرا قلم, یہ سارے ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں. تو اب سوچ لیں کہ اللہ ایسا الہ ہے, ایسا رب ہے, تو پھر کیوں نہیں لوگ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھک جاتے. تو دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کا تعارف دلایا گیا ہے کہ لوگوں اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تم اللہ کا مقابلہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے کرتے ہو, معبودوں سے کرتے ہو, کارسازوں سے کرتے ہو, اللہ کا مقابلہ کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتی. دراصل یہ جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ معجزے کا جو مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات, اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کی نشانیاں جو انسان کے جسم اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو وہ دیکھیں, وہ کیوں قرآن کا اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھاؤ. پوری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کے معجزے انسان کے جسم کے اندر اور کائنات کے اندر اتنے ہیں کہ سارے سمندر اور سارے قلم مل کر ان کا بیان نہیں کر سکتے. تو دراصل یہ بڑا ہی زوردار تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا, بڑا ہی خوبصورت اور مکمل تعارف ہے کہ جو دیکھنا نہ چاہیں, جن کی آنکھیں اندھی ہوں تو پھر ان کو کوئی نشانی نظر نہ آئے. اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہی ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں, ہم آپ کو پیغمبر کیسے مان لیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو بس ایک انسان ہوں, انا بشر انسان ہوں, مثلکم تمہاری ہی جیسا, بالکل تم ہی جیسا, یوہا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد میری طرف کیا وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, ایک ہی خدا ہے, الہکم الہ واحد ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے, وہ معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انسان بھی کیسے, مثلکم تمہاری ہی جیسا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ ذکر کیوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بشر تھے. اس لیے کہ اہل مکہ جو تھے وہ انکار کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ہم ہی جیسے انسان کیوں ہیں, ہماری طرح, یعنی پیغمبر کا کیوں انکار کرتے تھے اہل مکہ کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے اور سڑکوں پر چلتا ہے, ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں, کوئی فرشتہ ہوتا, کوئی ہم سے کوئی اس کے اندر اسپیشل چیز ہوتی. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ ویسے بحثیت انسان کے تو اللہ کے رسول ہمارے ہی جیسے تھے، عام انسانوں کی طرح تھے، لیکن جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کئی بار بشر ہونے کا اعتراف بھی کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی، اس میں کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف منہ کیا، سہو کے دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب بھی میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب میں تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے اور سہو کے دو سجدے کر لے. سجدہ سہو کیا جاتا ہے نا، تو سجدہ سہو کے جو ہے وہ دو کر لیا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، آپ بھی ظاہری طور پر سن کر آپ سے غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں نا. پھر اسی طرح تیسری حدیث بھی آپ دیکھیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے پاس علم کا غیب کا علم تھا یا آپ کوئی خاص تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اعلان کریں، انما انا بشر مثلکم، میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہی جیسا انسان. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت. مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ زراعت. آپ نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو جب وہ پیوند کرتے تھے درختوں کو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ کھجور میں پیوند لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا. لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کم لائی. صحابہ نے یہ بات رسول اللہ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا، میں بھی ایک بشری ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں ابھی آخر آدمی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا بات پتا چلی؟ کہ دنیا کے معاملات میں آپ کا کیا تھا، ایک عام انسان جیسے ہی تھے، لیکن دین کے معاملات کیونکہ وہی میں جو رہنمائی ہوتی تھی آپ اللہ کے رسول تھے. تو یہ جو احادیث جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری امت جو ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی ہے. جیسے اہل مکہ بھی تو افراط اور تفریط کا شکار تھے نا، جیسے پچھلی قوموں میں سے کچھ نے رسول کو خدائی میں حصہ دے دیا، اور اہل مکہ نے رسول کا رسول ہونے سے انکار کر دیا کہ آپ بشر کیوں ہیں. اور ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ بشر تھے ہی نہیں بلکہ نور تھے. تو یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے حجت کے طور پر کہ اللہ کے رسول انسان تھے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے جو معجزے ہیں، جو کمالات ہیں، ان کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو بہت ہی معمولی انسان سمجھتے ہیں. تو یہ بھی انتہائی گستاخی ہے اور سخت نادانی کی بات ہے. اور قرآن کے اندر جو تکرار ہے نا، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے عقائد مضبوط ہوں، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے. بار بار ایک چیز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں. کھانا روز روز کھاتے ہیں آپ، صبح شام کھاتے ہیں، اس سے کیوں نہیں تنگ پڑتے؟ پانی پیتے ہیں، ہر وقت سوتے ہیں، نیند آتی ہے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، دنیا کی جہاں پہ ہماری بشری ضرورتیں ہیں نا جسمانی، اس سے نہیں ہم تنگ آتے. جو روحانی غذا ہم کہتے ہیں کہ یہ تکرار کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے، کم ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہاں پہ کیا بار بار کیا کہا جاتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد. تو پہلے پیغمبر کا صحیح تصور دیا گیا، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ میری طرف یہ وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. سورۃ الکہف کا نچوڑ ہے عقائد کی مضبوطی. اصحاب کہف نے اس لیے پناہ لی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے سنایا گیا کہ دھرتی پر زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور مشیت ازدی کے سامنے سر جھکا دیا کریں. کیا، کیوں، کیسے سوال کرنے کے بجائے اپنے دل ناداں کو یہ بات سمجھا لیں کہ اللہ کے فیصلوں میں یقیناً کوئی حکمت ہے. اس میں یقیناً جو ہے کوئی خیر جو ہے وہ ہوگی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور سورۃ کہف میں یہ جو واقعات آپ نے پڑھے ہیں اس سے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی تو یہ بات کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی اجازت اس کے ارادے اور مشیت کے تحت ہوتا ہے. اللہ کی اجازت اور مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. ایک آدمی جس کا ابھی 5 اپریل کو جو ہے اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا، اور کیا بات پتہ چلی کہ بس میں داخل ہوئے تھے، پیسے ڈالے تھے کہ نہیں ڈالے تھے، کہ اسی وقت وہ گر گئے، یعنی ہارٹ بند ہو گیا، اور اسی وقت دوسرے پیچھے کے دروازے سے ایک نرس تھا جو آدمی داخل ہوا تھا، نرسنگ کر رہا تھا وہ، اور وہ اٹھ کر آیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ شخص گرا ہے، اور اس نے اس کو جو ہے وہ سی پی آر دیا نا. اب غور کریں کہ اس شخص کا اپنی گاڑی میں نہ جانا، بس سے جانا، اور دوسری طرف بس کے اندر ایک نرس کا جس کو سی پی آر آتا تھا اس کا داخل ہونا، تیسری طرف وہ ڈرائیور کے سامنے گرے تھے، پیچھے نہیں گرے تھے. جب ڈرائیور کے سامنے گرے تو ڈرائیور نے فوراً 911 کال کر دیا. تو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اس شخص کو بھی زندہ رکھنا تھا نا. تو جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو بہانے بن جاتے ہیں، اور جس کو مارنا چاہتا ہے تو بس ویسے ہی مشیت ازدی جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور میں اور آپ کیا اور کیوں اور کیسے ہی کہتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سے سوالات کے جواب میرے اور آپ کے سامنے نہیں آتے. تو اللہ کے فیصلوں پہ کیا کرنا ہے، راضی ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہے. جو بھی اللہ کام کرتا ہے نا اس کے اندر خیر ہے. اگر یہ سبق مجھے اور آپ کو آ گیا نا، یہ بات سورۃ کہف سے ہم نے سمجھ لی نا، تو آپ یقین کریں کہ میری اور آپ کی زندگی سکون اور اطمینان اور ایمان سے جو ہے وہ بھر جائے گی، پریشانیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کو نہ تو اہل حق سے کوئی بیر ہے کہ اس کو مصیبتوں میں پالتا ہے، اور نہ ہی باطل سے کوئی دلچسپی ہے کہ اس کو اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی ہیں. اس میں بھی یقیناً کوئی خیر ہے. بعض اوقات نیک لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے اندر سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، خیر کی راہیں کھلتی ہیں. رات ہوتی ہے ستارے چمکتے ہیں، اور صبح روشن نمودار ہوتی ہے، ہے نا. پھول کانٹوں کے اندر مسکراتا ہے. تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ خیر کی راہیں کھولتا ہے. گو کہ مانگنی نہیں چاہیے، اگر کسی پر ہوں تو اس میں بے صبرہ نہیں ہو جانا چاہیے. تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کی رسائی محدود ہے. انسان کا علم بڑا محدود ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے. وقت کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، اور وہ کہہ بیٹھے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کوئی اور ہے جس کو تجھ سے زیادہ علم دیا گیا ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے بھی اسرار ہیں نا، ایک خضر نہیں، پتہ نہیں دنیا میں کتنے خضر ہوں، خضر علیہ السلام ہے نا. اللہ کی مخلوقات، اللہ کے عجائبات، اللہ کے کمالات، اللہ جانے کتنے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کیسے جی رہی ہیں، کیسے رہ رہی ہیں. ہر تھوڑے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں وادی میں، فلاں پہاڑوں کے پیچھے، فلاں جنگل میں، فلاں ملک کے ویرانے میں اس طرح کی مخلوق کا پتہ چلا ہے، اس طرح کے جانوروں کا پتہ چلا ہے نا. ہر کچھ دنوں میں ان کا شافات ہوتے رہتے ہیں، اب ویب سائٹ پر، انٹرنیٹ پر، اور مختلف جو انسائیکلوپیڈیاں ہیں اور معلومات ہیں اس میں یہ باتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو کیا بات پتہ چلا؟ پتہ چلی کہ اسرار صرف آخرت میں کھلیں گے، ہر چیز کا راز اسرار آخرت میں پتہ چلے گا. اور پوری سورت کہف مجھے اور آپ کو نچوڑ کیا دیتی ہے، شاہ کلید کیا ہے، کامیابی کی کنجی کیا ہے، اور وہ لوگوں یہ ہے کہ میرا اور آپ کا صحیح رویہ کیا ہے، کہ میں اور آپ اللہ کو اپنا الہ واحد سمجھ لیں، جیسے اصحاب کہف نے سمجھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کہ میں تو اتنا جلیل القدر پیغمبر اور آپ نے کسی اور کو مجھ سے زیادہ علم دے دیا. کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے اس کا پتہ تو بتا، میں جا کے اسے علم حاصل کروں. چل پڑتے ہیں، لمبا سفر ہے. لا ابرہا، لا ابرہا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں جو ہے اپنی منزل کو پالوں. نوکر کو ناراض بھی نہیں ہوتے، مچھلی سمندر میں گئی تھی، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا اسی وقت جب جمپ کیا تھا، وہی تو میری جگہ تھی جہاں میں نے علم حاصل کرنا تھا، تم بھولے کیوں؟ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، چلتے جاتے ہیں، پھر واپس ہو جاتے ہیں، ہے نا. آئیے موسیٰ علیہ السلام کا کردار اپنائیں، آئیے اصحاب کہف بن جائیں، آئیے خضر علیہ السلام کی طرح اللہ کی اطاعت کریں، آئیے ذوالقرنین بن جائیں. وقت کا بادشاہ قرنین، مشرق اور مغرب میں، مغرب میں فتوحات پھیلی ہوئی ہیں، بڑا اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن کیسے اللہ کے مطیع ہیں، کیسے آخرت کا ڈر ہے، کیسے رب کی ملاقات کا شوق ہے، کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے خدمت خلق کا جذبہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے الہکم الہ واحد، سورۃ الکہف کا نچوڑ آخری آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا، جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اور رب کی ملاقات کی جس کو امید ہو، وہ کون ہوتے ہیں لوگ؟ وہ صابر اور شاکر ہوتے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا، سورۃ کہف میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور آخرت پر ایمان دراصل صبر پر ایمان ہے. صبر اور استقامت کی جگمگ جگمگ کرتی ہوئی تصویر بن جانا ہے. اور سورۃ کہف میں صبر اور استقامت کا مضمون جو ہے وہ نقطۂ عروج پر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں، اگر تم اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور بندوں کا، تو صبر اور استقامت جو ہے وہ اپنے اندر راسخ کر لو. اور صبر اور استقامت کی صفت کو اپنے اندر راسخ کرنا، اپنے دلوں کے اندر گاڑ لینا، کندھا کر لینا، دلوں کے اندر جما لینا، ہڈیوں ریشوں کے اندر پیوست کر لینا ضروری ہے. اور وہ اس وقت تک صبر ہمارے اندر رچ بس نہیں سکتا، ہمارے اندر آ نہیں سکتا، جب تک کہ عقائد مضبوط نہ ہو جائیں. صبر اوپر سے چپکایا نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں نا، صبر پہنا نہیں جا سکتا، صبر چپکایا نہیں جا سکتا، بلکہ صبر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تین باتیں پیدا کرنا ضروری ہے، تین باتیں اپنے اندر اختیار کرنا ضروری ہے. اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی اور اینڈ پر ایک دفعہ پھر سے ہی، پہلی بات یہ کہ اللہ کی اذن اور ارادے کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا. نمبر دو، اللہ خیر مطلق اور حکیم ہے، اس کا کوئی بھی ارادہ خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہے. اور نمبر تین، اللہ کا علم لامحدود ہے اور اللہ اپنے ارادوں کی حکمت کو جانتا ہے، اور ارادوں کی حکمت اسرار کی نقاب کشائی یا آخرت میں ہوگی. اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ صابر اور شاکر بن کر دنیا میں جئیں، صابرہ بن جائیں. صابرہ نام تو لوگ رکھتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے، شاکرہ نام تو رکھتے ہیں لیکن شکر کا رویہ اختیار نہیں کرتے. تو کیا پھر ضروری ہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو شیرینیاں چھپی ہوئی ہیں وہ صبر اختیار کر کے ہی مل سکتی ہیں؟ اور صبر کیسے کریں؟ آخرت کے امیدوار بن جائیں کہ دنیا میں اگر میری اور آپ کی نیکیوں کا بدلہ نہیں بھی ملتا، دنیا آہ واہ شاباش گلے میں پھولوں کے ہار نہیں بھی پہناتی تو پریشان نہ ہوں. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، بس ہونا چاہیے، بس جس کسی کو ہو اپنے رب کی ملاقات کی امید اور یقین، تو کوئی بات نہیں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے اس کو تو پتا ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، تو کرے گا کیا؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کرے گا، وہ نیک عمل کرے گا. اور دوسرا کیا کرے گا؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے، آیت نمبر 110 نمبر آیت سورۃ کہف کی، کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل مقبول ہے. اس کی دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہو. عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو کہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ اس سے مقصد صرف رب کی خوشنودی ہو. شہرت، نمود و نمائش، ریاکاری، کوئی اور دنیا کی غرض اور مقصد جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ پائی جاتی ہو. تو ان آیتوں میں بھی کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ جو کہا گیا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اب رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی ہے. شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ ریا، دکھاوا. اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ شان نزول ہے اس بات کا بھی، اور وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش تھی کہ لوگوں میں بھی اس کی بہادری اور غازیانہ عمل جو ہے وہ پہچانا جائے. کہتے ہیں اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو کہیں بڑا بہادر ہے، تو اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ میرے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی ہے اللہ کی رضا، بس تھوڑا سا دل میں یہ ہے کہ لوگ بھی دیکھیں نا اس کو، تو یہ آیت نازل ہو گئی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی روایت ہے کہ جندب بن زہیر صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے، پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو خوشی ہوتی اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو ان ساری روایات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ جس شرک سے منع کیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے، اگرچہ یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، مگر شہرت وجہ ہے، وجاہت، یا پھر یہ کہ لوگ واہ واہ کریں، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا پروگرام کیا ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اور ترمذی کی یہ روایت تو بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ وہ شرک کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَفِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمَلِ، شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چونٹی کی رفتار۔ دبیب، دبیب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال، با، با، دب، دا، با، آپ پڑھ چکی نا، ہے نا؟ تو من دبیب نمل، نمل کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو۔ اور نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ تو نمل کا ذکر ہے کہ شرک تمہارے اندر چھپ کر مخفی انداز میں، خفیہ طور پر ایسے آ جاتا ہے جیسے چونٹی کی رفتار۔ آپ نے چونٹیاں دیکھی ہیں نا، کیڑیاں، چونٹیاں بہت سی ہیں نا، کبھی آپ نے ان کے چلنے کی آواز بھی سنی؟ حتیٰ کہ آپ کے جسم پر بھی چل رہی ہوتی ہیں، پاؤں پہ، ٹانگ پہ، ہاتھ پہ، اوپر چڑھ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ چونٹی کی رفتار محسوس کرتے ہیں ان کی، سن نہیں سکتے اگر اوپر ہو۔ اور آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا کام بتاتا ہوں، جب وہ کام تم کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر سب سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم تین مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، میں جانتی ہوں، وانا عالم ہوں اور میں جانتی ہوں، اور میں اس میں بھی استغفار کرتی ہوں جو میں نہیں جانتی، یعنی میں جانتے پوچھتے یا بغیر جانے کے جو بھی شرک کرتی ہوں اس سے میں تیری جو ہے وہ پناہ مانگتی ہوں۔ اسی طرح ہمیں ایک اور بات جو پھر پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، کہ شرک جو ہے، ریاکاری جو ہے، اس سے ہم سب کو جو ہے وہ بچنا چاہیے، اس سے ہم سب کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے سورت کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا۔ تو اور آپ کو وہ بات بھی پتا ہے کہ سورت کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں جو پڑھ لے گا تو اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا، اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ سورت پڑھ لی تو اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک، ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ امام مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی کی مختلف روایتیں ہیں جس سے ہمیں سورت کہف کی پوری سورت کہف، ابتدائی آیتیں، آخری آیتوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جمعے کے دن جو سورت کہف پڑھ لے تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہے۔ تو اصل میں نور سے مراد کیا ہے؟ عقائد کا نور، عمل صالح کا نور، دلوں میں ایمان کی سکینت اور اطمینان کا نور، ایمان پر اور اسلام پر جم جانے کا نور، اللہ کو اپنا الہ مان لینے کا نور۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے، اہم بات جو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.